ناظرین السلام علیکم، گزشتہ ہفتے کی اہم ترین رودادوں کے جائزے پر مبنی پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، تو پہلے عناوین پر ایک نظر۔
ایران کے اقتصادی بائیکاٹ کے غیر مؤثر ہونے پر IAEA کے سربراہ کی تاکید۔ عراق میں صہیونیوں کی دراندازی۔ ہندوستان میں امریکہ کے ساتھ ایٹمی معاہدے کی مخالفت میں شدت۔ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام۔ افغانستان میں مغربی افواج کی حالت اور بڑھتی ہوئی تشویش۔
ناظرین، ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے سربراہ محمد البرادعی نے ایک بار پھر اقتصادی بائیکاٹ کے بے نتیجہ ہونے پر زور دیتے ہوئے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو ایران کے ایٹمی معاملے کے حل کی واحد راہ قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تجزیہ۔
ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے سربراہ محمد البرادعی نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران کا اقتصادی بائیکاٹ بے نتیجہ ہے اور براہ راست گفتگو اس کے ایٹمی مسئلے کی واحد راہ حل ہے۔ انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کے ایران کے حق کا دفاع کیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ ایران مغرب کا مجوزہ پیکج قبول نہیں کرے گا۔ IAEA کے سربراہ محمد البرادعی ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اپنی نئی رپورٹ رواں عیسوی مہینے میں ہی بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں پیش کرنے والے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف نئی قرارداد پاس کرانے کی کوششیں جاری رکھی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 3 مارچ 2008 کو ایران کے خلاف قرارداد نمبر 1803 پاس کی، جو ایران کے خلاف اس کی چوتھی اور بائیکاٹ کے تعلق سے تیسری قرارداد ہے۔ سلامتی کونسل اس سے قبل ایران کے بائیکاٹ کے لیے 2 قراردادیں، قرارداد نمبر 1737 اور 1747 پاس کر چکی ہے۔ ایران کی نظر میں ان قراردادوں کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام بعض مغربی ملکوں کے لیے ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1737، 1747 اور 1803 سے ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں میں کوئی وقفہ نہیں آیا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ محمد البرادعی نے ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی اب تک کی قراردادوں کے بے نتیجہ ثابت ہونے کے پیش نظر کہا ہے کہ ایران کا بائیکاٹ کارگر نہیں ہے، بنابراہ ایران کے ساتھ گفتگو کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ ایران نے NPT اور CTBT پر دستخط کر رکھے ہیں اور اس نے اب تک ان معاہدوں نیز ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے تمام قوانین کی مکمل پابندی کی ہے۔ اگر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ کے متعدد انٹرویوز کو نظر انداز کر دیا جائے، تب بھی وہ کم سے کم 12 مرتبہ صراحت کے ساتھ اعلان کر چکے ہیں کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں غیر پرامن مقاصد کی طرف کوئی انحراف نہیں آیا ہے۔ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے پرامن ہونے کو نظر انداز کرنے اور ایران کے خلاف نئی قرارداد منظور کروانے کی گروپ 5+1 کی کوششوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی سلامتی کونسل سے ایک حربے کے طور پر کام لے رہے ہیں۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے سربراہ محمد البرادعی کی رپورٹوں کے مطابق ایران کا ایٹمی پروگرام NPT کے مطابق اور پرامن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے بین الاقوامی برادری کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بنابراہ اس مسئلے میں سلامتی کونسل کی مداخلت غیر قانونی ہے، لہذا فطری بات ہے کہ اس روش پر ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی جو قرارداد بھی پاس ہوگی وہ ایرانی عوام اور حکام کی نگاہ میں ناقابل قبول ہوگی۔
ناظرین، عراق پر امریکہ کے حملے اور قبضے کے بعد اس ملک میں صہیونیوں کی دراندازی کافی بڑھ گئی ہے اور خاص طور پر شمالی عراق میں صہیونی اپنا اثر و نفوذ بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
بعض ذرائع ابلاغ نے عراق کے شمالی علاقوں پر صہیونیوں کی توجہ بڑھنے کی رپورٹ دی ہے. البینۃ الجدیدہ نامی جریدے نے رپورٹ دی ہے کہ عراقی نجات صہیونی دوبارہ عراق واپس آ رہے ہیں اور شمالی عراق کے علاقے کرکوک میں خاص شکل میں جمع ہو رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق یہ صہیونی کرکوک میں 5 گنا زیادہ قیمت پر بھی زمین خریدنے کے لیے تیار ہیں. عراق پر امریکہ کا قبضہ ہونے کے بعد اس ملک میں صہیونیوں کی دراندازی بڑھ گئی ہے. صہیونی زیادہ تر شمالی عراق بالخصوص کردستان میں جمع ہو رہے ہیں. بعض رپورٹوں کے مطابق 9 اپریل 2003 کو عراق پر امریکہ کا قبضہ ہونے کے بعد موساد کے 900 ایجنٹ جاری کمپنیوں کے ارکان کی حیثیت سے عراق میں داخل ہوئے ہیں. ان میں سے 405 ایجنٹوں نے کرکوک کو اپنا مرکز بنایا ہے. خبر رساں ذرائع کے مطابق ان میں بعض وہ کرد بھی شامل ہیں جنہیں امریکی جاسوسی تنظیم CIA نے 1996 میں شمالی عراق سے جزیرہ گوام منتقل کر دیا تھا. عراق پہنچنے والے صہیونی بارہا عراق کی سیاسی، مذہبی، علمی، ثقافتی اور ادبی شخصیات کے قتل میں ملوث رہے ہیں. یہ صہیونی جن کا تعلق امریکہ اور صہیونی حکومت کی جاسوسی تنظیموں موساد اور CIA سے ہے، عراق میں رونما ہونے والی اکثر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں. فرقہ وارانہ، نسلی اور قبائلی اختلافات اور کشیدگی کو ہوا دینا عراق میں صہیونیوں کے مشن کا ایک حصہ ہے. صہیونیوں نے عراق میں قاتل گینگ تشکیل دے کر 600 عراقی سائنسدانوں اور اہم شخصیات کو قتل کیا ہے. گزشتہ دنوں منظر عام پر آنے والی امریکی وزارت خارجہ کی ایک رپورٹ میں آیا ہے کہ بعض امریکی اور عراقی صہیونی حکومت کے ان قاتل گینگوں کی مدد کرتے ہیں. بظاہر عراق کے 1000 سائنسدانوں، ماہرین اور اہم شخصیات کی فہرست تیار کی گئی ہے، جن میں سب تک 350 ایٹمی سائنسداں اور 300 یونیورسٹی اساتذہ قتل کیے جا چکے ہیں. عراق پر قبضے سے صہیونیوں کو یہ موقع ملا ہے کہ امریکی افواج کی حمایت کے سائے میں اس ملک میں اپنے سازشی منصوبوں اور دہشت گردانہ مشن پر عمل کریں. صہیونی حکومت اپنی توانائی کی ضرورت کا ایک حصہ عراق کے تیل سے پورا کرنا چاہتی ہے. موصل حیفا پائپ لائن صہیونی حکومت کی ایک بڑی آرزو ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی مصنوعات کی فروخت کی خواہش نے بھی عراق پر اس کی توجہ بڑھا دی ہے. عرب ملکوں کے درمیان 60 سال کی گوشہ نشینی سے باہر نکلنے کی آرزو بھی عراق میں صہیونیوں کی دراندازی میں مؤثر رہی ہے. مگر غاصب صہیونی حکومت کی تمام تر کوششوں کے برخلاف دیگر عرب اقوام کی طرح عراقی عوام بھی صہیونی حکومت کو غیر قانونی، اس سے رابطے کو غلط اور اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کو ضروری سمجھتے ہیں.
ناظرین، ہندوستان میں امریکہ کے ساتھ ایٹمی معاہدے کی مخالفت میں اس وقت ایک بار پھر شدت آ گئی جب اس خط کا انکشاف ہوا جو امریکی صدر بش نے کانگریس کے نام لکھا تھا اور جس میں لکھا گیا ہے کہ اگر ہندوستان نے ایٹمی تجربہ کیا تو اس کے ساتھ معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا. اس سلسلے میں ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کی قومی کونسل کے سیکرٹری شمیم فیضی کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں.
دیکھیے، امریکہ کی وزارت خارجہ نے جو خط امریکی کانگریس کے نام لکھا اور جس کا انکشاف واشنگٹن پوسٹ نے کیا ہے، اس سے بائیں بازو کی پارٹیوں نے ہمارے ملک میں اس ایٹمی معاہدے کے تعلق سے جن خدشات کا اظہار کیا تھا ان کی تصدیق ہو گئی ہے. اور یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ ہمارے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں ایک نہیں اس سے زیادہ مرتبہ جو وعدے کیے تھے اور کہا تھا کہ ہم امریکہ کے دباؤ میں نہیں ہیں، وہ بات جھوٹی ثابت ہوئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں آئندہ بھی نیوکلیائی آزمائش یا دھماکہ کرنے کا اختیار ہے. کانگریس کے نام خط میں صدر بش نے واضح کر دیا ہے کہ جس لمحہ ہندوستان ایسا کوئی دھماکہ کرے گا یا ایسا کوئی کل اور مشینری تیار کرے گا جس سے دھماکہ کیا جا سکتا ہے، تو امریکہ اسی وقت نہ صرف اس معاہدے کو منسوخ کر دے گا بلکہ وہ تمام اشیاء اور مواد جو ہمیں معاہدے کے تحت دیے گئے ہیں انہیں واپس لے لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نیوکلیائی معاملات میں اپنی خود مختاری کو امریکہ کے پاس گروی رکھ دیا ہے. دوسری بات، ہمارے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو یقین دلایا تھا کہ ہمیں اس معاہدے کی وجہ سے نیوکلیائی ایندھن کا کافی ذخیرہ کرنے کا اختیار مل جائے گا. اب صدر بش نے وعدہ کر دیا ہے کہ امریکہ بھارت کو ایسا کوئی نیوکلیائی ایندھن کا ذخیرہ کرنے نہیں دے گا جس سے وہ خود مختاری کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر لے. تو یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی. تیسری بات جو ہمارے وزیر اعظم نے کہی تھی وہ یہ کہ بعد میں ایک معاہدہ کر کے جو حساس قسم کی ٹیکنالوجی ہے یعنی ہمارے استعمال کیے گئے ایندھن کو دوبارہ قابل استعمال بنانے اور یورینیم کو انرچ کرنے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ ہم کو دے گا. لیکن اب صدر بش نے امریکی کانگریس کے نام اپنے خط میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو بھارت کے وزیر اعظم کی ان تین باتوں کو اپنے 36 پیج کے خط میں صدر جارج بش اور امریکی وزارت خارجہ نے غلط ثابت کر دیا ہے. اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم کو اپنے عہدے پر بنے رہنے کا کوئی حق اخلاقی حق باقی نہیں رہ گیا ہے. نمبر ایک. اور نمبر دو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان شرائط کی موجودگی میں جن کی صراحت خود جارج بش نے کی ہے مناسب یہ ہوگا کہ حکومت ہند ایک دو تین معاہدہ 1-2-3 معاہدے کے تعلق سے تمام بات چیت کو ختم کر دے اور اسے اس کے خاتمے کا اعلان کرے.
ناظرین رواں سال میں غاصب سے ہونی حکومت کے فوجیوں کے ہاتھوں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام میں شدت آ گئی ہے. ہمارے مبصر کا تجزیہ.
اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ رواں سال میں غاصب سے ہونی فوجیوں کے ہاتھوں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام میں وسعت اور شدت آئی ہے. فلسطینی ذرائع کے مطابق سن 2008 کے آغاز سے اب تک 469 فلسطینی صہیونی فوجیوں کے قتل عام میں شہید ہو چکے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق رواں عیسوی سال کے آغاز سے اب تک 469 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد سن 2000 میں قدس نامی انتفاضہ کے آغاز کے بعد شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 5433 ہو گئی ہے. صہیونی حکومت کے جرائم کے جاری رہنے سے ایک بار پھر اس حکومت کے امن پسندی اور صلح کی طرفداری کے دعووں کی حقیقت دنیا پر واضح ہو گئی ہے. یہ غاصب حکومت امن پسندی کے دعووں کے ذریعے وقت حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ موقع ملنے پر بے گناہ فلسطینی عوام کو کچلنے کے لیے وسیع کارروائیاں انجام دے. اس کے علاوہ غاصب صہیونی حکومت اپنے امن پسندی کے دعووں کے ذریعے اپنے وحشیانہ جرائم کی پردہ پوشی بھی کرنا چاہتی ہے. گزشتہ سال کے اواخر میں امریکہ کے علاقے ایناپولیس میں ہونے والی کانفرنس کے بعد صہیونی حکومت کے جرائم میں شدت آنے سے پتہ چلتا ہے کہ مشرق وسطی میں نام نہاد امن کے منصوبوں کا نتیجہ خاص طور پر امریکہ کے مجوزہ امن منصوبے کا نتیجہ علاقے میں صہیونی حکومت کے قتل و غارت گری میں وسعت اور شدت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. صہیونی حکومت کے ہاتھوں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام میں ایسی حالت میں شدت آ رہی ہے کہ فلسطینی علاقوں بالخصوص غزہ کے سخت محاصرے کی وجہ سے فلسطینی عوام تدریجی موت سے دوچار ہے. چنانچہ گزشتہ چند مہینوں میں سینکڑوں فلسطینی اس محاصرے کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں اور اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صہیونی حکومت بے گناہ فلسطینی عوام کے خلاف وحشیانہ جرائم میں اسی طرح مصروف ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ مغربی ممالک نے جو انسانی حقوق کے دفاع کے دعوے دار ہیں اس غاصب حکومت کی حمایت کر کے انسانیت سوز جرائم جاری رکھنے میں اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. اسی بنا پر عالمی رائے عامہ مغربی حکومت اور مغربی ذرائع ابلاغ کو صہیونی حکومت کے جرائم میں برابر کا شریک سمجھتی ہے. صہیونی حکومت کو جرائم سے روکنے میں عالمی برادری کے لیت و لال کی وجہ سے فلسطینیوں کو آج انتہائی المناک صورتحال کا سامنا ہے.
اور اب افغانستان کا رخ کرتے ہیں جہاں ایک طرف بین الاقوامی افواج کی کارروائیوں کے خلاف عوام کا غم و غصے میں کافی اضافہ ہوا ہے، وہیں بیرونی افواج کے خلاف فوجی کارروائیوں کی وجہ سے یورپی ملکوں کی تشویش میں بھی اضافہ ہوا ہے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر جناب مجتبیٰ امانی صاحب. تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجتبیٰ امانی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے. افغانستان میں بیرونی افواج کے خلاف کاروائیوں میں شدت کے اسباب آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض میکنم. علت
خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ناظرین کی خدمت میں افغانستان میں فوجی کاروائیوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ملکی اور نیٹو کی فوجیں اور خاص طور پر امریکی فوجیں جو افغانستان کے عوام کے خلاف کر رہی ہیں، یقینی طور پر اس سے جو ہے خود غیر ملکی افواج کے خلاف حملوں میں شدت آئے گی اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور اس میں اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ نیٹو کی فوجیں اور امریکی فوجیں ان کی جو وہاں پر موجودگی اس کی حفاظت بالکل ختم ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کی
گزشتہ دنوں متعدد یورپی ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے افغانستان کے پے در پے دورے کیے، آپ کے خیال میں ان دوروں کے اہداف کیا؟
ہمارے خیال میں خود یورپی حکام جو ہیں اور نیٹو کے حکام ان کو افغانستان میں نیٹو کے فوجوں کے خلاف جو حملے ہو رہے ہیں ایک طرح سے اپنے رد عمل کا اظہار کریں تاکہ اپنے ملک کے عوام کے سامنے ان کو زیادہ تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے. زیادہ تر یہ جو دورے ہوئے اسی وجہ سے ہوئے تاکہ وہ اپنے ملک کے عوام کی تنقیدوں سے بچے رہیں اور اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ ظاہر کریں کہ ہم اپنی فوجوں کی طرف سے بالکل لا تعلق نہیں ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یورپی رائے عامہ جو ہے افغانستان میں نیٹو کی موجودگی کے بارے میں شک و شبہ سے دیکھ رہے ہیں.
امانی صاحب، اس بات میں کتنی حقیقت پائی جاتی ہے کہ یورپی ممالک افغانستان میں امریکی افواج کی کاروائیوں سے مطمئن نہیں ہیں؟
آپ دیکھیں کہ افغانستان میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، امریکہ وہاں پر اپنے حملوں میں بے گناہ لوگوں پر اضافہ کر دیتا ہے، لیکن اس کا جواب نیٹو کے تمام ممالک کو دینا پڑتا ہے، یعنی تاوان دینا پڑتا ہے. جب امریکی فوجیں نیٹو سے الگ ہٹ کر اپنے فیصلے کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کی قربانی ہوتے ہیں افغانستان میں جن پر حملہ ہوتا ہے وہ صرف امریکہ پر حملہ نہیں کرتے جواب میں امریکی فوج پر، بلکہ نیٹو فوجیوں پر بھی یہ حملہ کرتے ہیں، یعنی افغان عوام اپنے خلاف ہونے والے حملوں کا جواب دونوں سے لیتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے.
امانی صاحب، بتایا جاتا ہے کہ بعض یورپی ممالک افغانستان میں فوجی کاروائیوں کے بجائے تعمیر نو کے کام پر زیادہ توجہ دینے کے قائل ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں فوجی کاروائیوں کو ترک کر کے تعمیر نو کے کام میں لگ جانا چاہیے. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یورپی ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فوجی کاروائیوں سے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے؟
اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو امریکہ اور یورپ کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے. اگر مغرب کو دو حصوں میں یعنی امریکائی اور یورپی حصوں میں تقسیم کیا جائے تو افغانستان کے بارے میں یورپ کی نگاہ، نقطہ نظر اور نیٹو کی اس ملک میں موجودگی ایک اور نگاہ ہے،
یعنی وہ یعنی یورپی ممالک زیادہ تر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ افغانستان پر اس لشکر کشی کے نتیجے میں اقتصادی اعتبار سے طویل المیاد مفاد کس طرح سے افغانستان میں حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور یورپی ملکوں کے اور افغانستان کے تعلقات کس طرح سے محفوظ رکھے جائیں۔ لیکن امریکیوں کی نگاہ اگرچہ اقتصادی اعتبار سے بھی ہے، لیکن وہ زیادہ تر بالادستی اور برتری طلبی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور طاقت کے ذریعے حالات کو اپنے حق میں موڑنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک عاقلانہ نگاہ جو یورپی ممالک کر سکتے ہیں افغانستان کے تعلق سے، کہ جتنا زیادہ افغانستان میں تعمیر نو کا عمل انجام پا جائے گا، اتنے ہی زیادہ افغانستان کے عوام کا اعتماد وہ اپنی طرف حاصل کر سکتے ہیں، اور رفتہ رفتہ افغانستان میں امن امان کی صورتحال کو برقرار کر سکتے ہیں۔ یہ دو نظریے امریکہ اور یورپی ممالک کے درمیان پائے جاتے ہیں جو اختلاف کا باعث ہیں، لیکن ہمارے خیال میں یہ دونوں ہی نگاہیں ایسی نگاہیں ہیں کہ جو دراز مدت میں افغانستان کے عوام کے حق میں، یعنی تعمیر نو اگر ہوگی تو افغانستان کے عوام کے حق میں ہوگی، اور افغانستان کے عوام کی خواہشات کو اگر مد نظر رکھ کر کیا جائے تو اس سے افغانستان کے عوام کے اقتصادی حالات بھی بہتر ہوں گی۔
جی امانی صاحب، روس نے نیٹو پتان میں منشیات کی پیداوار بڑھانے کا الزام لگایا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟
آپ دیکھیں کہ یقینی طور پر اگر کوئی یہ چاہے کہ افغانستان کی گزشتہ چھ سالہ تاریخ سے نتیجہ اخذ کرے، یا عراق کی 5 سالہ صورتحال سے اگر نتیجہ اس کرنا چاہتے، اور ان ملکوں میں سیکورٹی، اقتصاد اور عوام کی معاشی صورتحال، یا اسی طریقے سے منشیات کے تعلق سے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا نتیجہ نکالنا چاہے، تو ان دونوں ممالک کے عوام کی صورتحال بہت زیادہ بدتر ہوئی ہے۔ یعنی امریکہ نے افغانستان پر جو حملہ کیا تھا اور جو نعرہ لگایا تھا، تو اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق افغانستان میں امریکہ کے قبضے کے بعد سے 40% منشیات کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور طالبان گروہ جو ہے انہوں نے منشیات کی پیداوار سے اپنے حق میں کافی فائدہ اٹھایا۔ اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں اقتصادی مستقبل کے تعلق سے کہا جائے تو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے۔ افغانستان میں منشیات کی پیداوار میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ وہاں پر جو ہے وہ اس سلسلے میں کافی سرگرم ہے، اور اسی کو منشیات کی پیداوار میں اضافے کا ذمہ دار سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ۔ دوسری طرف افغانستان کی جب تمام تر معاشی بنیادیں متزلزل ہیں، یقینی طور پر کچھ لوگ امرار معاش اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے مواد مقدر یا منشیات کی طرف بہرحال رخ کریں گے۔ بنیادی مسئلہ جو ہے منشیات کی پیداوار میں اضافے کے وہ یہ کہ افغانستان میں سیکورٹی کا فقدان ہو رہا ہے، اور وہاں پر عام لوگ کا خون بہایا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو قبضہ ہے اس ملک پر، اس کی وجہ سے منشیات میں خاص طور پر اضافہ ہو رہا ہے۔ بہرحال میری نظر میں افغانستان کے مسئلے کو بنیادی طور پر، اس کی جو مشکلات ہیں اس کی بنیاد کو دیکھنا چاہیے۔ منشیات میں جو اضافہ ہو رہا ہے یقینی طور پر صحیح ہے، اور اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ افغانستان پر غاصبانہ قبضے کو ختم کیا جائے۔
بہت بہت شکریہ مجتبی امانی صاحب۔ ناظرین آپ نے بین الاقوامی امور کے ماہر مجتبیٰ امانی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اس میں دو رائے نہیں کہ آج افغانستان میں جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہیں, عوام کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں, جتنے بھی ان کے مسائل ہیں, بدامنی ہے, دہشت گردی ہے, اور اسی کے ساتھ بیرونی افواج کے حملے ہیں, منشیات میں اضافہ ہے, یہ سب افغانستان پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ناجائز قبضے کا نتیجہ ہے. جس دن افغانستان سے بیرونی افواج کا قبضہ ختم ہو جائے گا, اس دن افغانستان سے یہ تمام برائیاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.